گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا تھا کہ مسندلے کو کبھی معرفہ لایا جاتا ہے بھائی، اور معرفہ پھر ضمیر کے ساتھ لائیں گے، اس لیے کہ مقام تکلم کا ہے یا خطاب کا ہے یا غیبت کا ہے بوجہ ذکر کے مقدم ہونے کے بھائی، تو مقام تکلم ہے اور متکلم اپنے آپ سے تعبیر کس کے ذریعے کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے وہاں پر کیا لائی جاتی ہے؟ ضمیر یا مقام خطاب کا ہے، اور مخاطب کو بھی تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ ضمیر سے، اس کے لیے نام ذکر نہیں ہوتا. یا مقام غیبت کا ہے بوجہ ذکر کے مقدم ہونے کے، تو پھر وہاں پر بھی کیا ذکر کی جاتی ہے؟ ضمیر ذکر کی جاتی ہے بھائی، ضمیر ذکر کی جاتی ہے. اما لفظاً، یا تو مولانا وہ تقدم جو ہے لفظاً ہوگا، اور اما معنن یا کیا ہوگا؟ معنن ہوگا یا حکمن. تو تقدم مرجع یا تو لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا یا حکمن. پھر لفظاً بتلایا تھا دو قسم پر ہے، تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا بھائی، کہ لفظ تحقیقاً مقدم ہو، جیسے زید یضرب، یہاں پر زید مبتدا ہے، یضرب فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے غائب کی جو کس کو راجع ہے؟ زید کو، اور زید لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے بھائی حقیقتاً، اور تقدیراً یا لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے لیکن تحقیقاً نہیں بلکہ تقدیراً بھائی، جیسے آپ نے کہا فی داری ہی زید بھائی، فی داری ہی کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ زید کو راجع ہے، اور زید تقدیراً مقدم ہے تقدیراً. وَإِمَّا مَانًا، یا مرانا مرجع مقدم ہوگا معنی کے اعتبار سے، یعنی لفظ اس پر کوئی دلالت کر رہا ہے یا کوئی قرینہ حالیہ اس پر دلالت کر رہا ہے. لفظ کی مثال جیسے ہے، لفظ کی جیسے اعدلو ہوا اقرب للتقوی، یہاں پر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ عدل کو، اور عدل کا لفظ پہلے تو نہیں گزرا لیکن اعدلو کیا کر رہا ہے؟ اس پر دلالت کر رہا ہے بھائی. یا کوئی قرینہ حالیہ اس پر دلالت کر رہا ہوگا، جیسے ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، تو یہاں پر ولی ابویہ ہا ضمیر راجع ہے کس کو؟ میت کو راجع ہے، اور اس پر قرینہ حالیہ دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بات وراثت کی چل رہی ہے، تو جہاں وراثت کا ذکر آ گیا وہاں میت کا ذکر مقدم ہوا بھائی، معنن مقدم ہوا بھائی، قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہے بھائی. وَإِمَّا حُکْمًا، یا مولانا وہ تقدم مرجع جو ہوگا حکمن ہوگا، جیسے مولانا جیسے ضمیر شان وغیرہ ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کوئی حکمن مقدم ہے وہاں پر، تو دراصل تو کوئی چیز تھی جو مرجع پر دلالت پہلے کر رہی تھی، مقدم تھی، لیکن ضمیر کو مقدم کر دیا گیا. کس نے مقدم کیا گیا؟ تاکہ پہلے ابہام پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اس کا بیان آ جائے بھائی. جب ضمیر کے لیے تو ہمیشہ پہلے مرجع کیا ہونا چاہیے؟ مقدم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ضمیر کو اس لیے مقدم کیا گیا تاکہ ابہام پیدا ہو. تو مثلا میں کہتا ہوں ہوا زید قائم، تو ہوا کیا ہے؟ ضمیر شان ہے مولانا، شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، تو جب ہوا ضمیر کہی تو مولانا سننے والا پوری طرح متوجہ ہو گیا کہ بھائی مرجع تو آیا نہیں، یہ ضمیر کس کو راجع ہے، تو ابہام پیدا ہوا، آگے آنے والے جملے زید قائم نے اس کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی، اس کا بیان کر دیا. اور ابہام کے بعد جب بیان آ جائے تو بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے بھائی، تو حکمن مرجع مقدم ہے حکمن بھائی. اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ وہ معین کو ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اس کو ترک کیا جاتا ہے معین سے کس کی طرف؟ غیر معین کی طرف، تاکہ خطاب عام ہو جائے اور ہر مخاطب کو شامل ہو. جیسے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو یہاں کوئی مخاطب معین نہیں مراد، بلکہ یہ کیا ہے؟ خطاب عام ہے، ہر مخاطب کو شامل ہے. عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلْ، یہاں بتانا مقصد ہے مجرموں کے حال کی ہولناکی، کہ مجرموں کا حال اتنا ہولناک ہوگا اور اتنا ظاہر ہوگا کہ کسی پر مخفی نہیں رہے گا، جو بھی دیکھنے والا ہو وہ کیا کر سکے گا؟ ان کے حال کو دیکھ لے گا بھائی. اور کبھی کبھار مسندلے کو معرفہ لایا جاتا ہے علم کے ساتھ بھائی، کس لیے؟ لِإِحْضَارِ ہی بِعَيْنِ ہی فِي ذِهْنِ السَّامِعِ ابْتِدَاءً بِاسْمِ مُخْتَصِمْ بِهِ، تاکہ حاضر کیا جائے مسندلے کو بِعَيْنِ ہی اَي بِشَخْصِ ہی، یعنی اس طور پر کہ وہ ممتاز ہو جائے سامع کے ذہن میں. اور ابتداءً بھائی ما قبل میں اس کا ذکر نہیں ہوگا. اور بِاسْمِ مُخْتَصِمْ بِهِ، کس کے ساتھ ذکر کرنا؟ حاضر کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ بھئی؟ اس کے ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو. علامہ تفتازانی نے رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابتداءن کی قید سے ضمیر غائب خارج ہو گئی اور باسم مختص بھی کی قید سے ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب بھی خارج ہوئی بھئی، اس لیے کہ یہ اسم مختص نہیں ہے مسند الیہ کے ساتھ، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرب بلا ملاحت اور معرب بالاضافت، یہ بھی کیا ہوئے؟ خارج ہوئے مولانا، اس لیے کہ یہ بھی خاص نام نہیں ہے، اس کے ساتھ مختص مسند الیہ کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر بتلایا بعضوں نے اس مقام کی اور تقریر کی، وقیل واحترز بقوله ابتداء عن الاحضار بشرط تقدم ذکره کما فی المزمر الغائب والمعرف بلام العہد. بھئی علامہ تفتازانی نے کیا بتلایا کہ یہ جو اس میں اشارہ وغیرہ ہے اور اس میں موصول ہے، معرف بلام العہد ہے اور معرف بالاضافت ہیں، ان سے اختراز ہوا کون سی قید کے ذریعے؟ بسم مختص بھی کی قید سے احتراز ہوا. لیکن کوئی اور شارح تقریر کر رہا ہے، انہوں نے کہا ان سے ابتداءن کی قید کے ذریعے احتراز ہوا. کس کے ذریعے؟ ابتداءن کی قید سے، اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر مولانا تقدم ذکر ضروری ہے، کچھ نہ کچھ پہلے پتا ہونا ضروری ہے، تقدم ذکر ضروری ہے. جیسے غائب کی ضمیر ہے مولانا، غائب کی ضمیر تب لائی جائے گی جبکہ مرجع کیا ہو، پہلے مقدم ہو مولانا. تو دیکھا، تو یہاں پر بھئی ابتداءن تعبیر کیا جائے گا مسند الیہ کو غائب کی ضمیر کے ساتھ یا بشرط تقدم ذکر ہی؟ بشرط تقدم ذکر ہی اس کو ذکر کیا جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں معرف بلام الاحد جو ہے، جیسے مولانا الرجل ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہو پھر الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جائے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی رجل فاکرمت الرجل، پہلے میں کیا لے کے اس کو لے کر آیا، ذکر کیا، پھر اب الرجل الف لام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، تو وہ جو رجل متعین ہو چکا ہے اب الف لام کے ذریعے اس کی طرف کیا کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. تو معرب لام الاحد کے اندر بھی کیا ہے؟ تقدم ذکر ضروری ہے. اسی طرح مولانا اس میں موصول کے اندر بھی، بھئی میں کہتا ہوں وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ آیا ہے، تو یہاں پر بھی مولانا صلے کا پہلے علم ہونا ضروری، صلے کا پہلے علم ہونا. دیکھا وہ شخص، کون سا شخص بھئی؟ جس نے آپ کی پٹائی کی تھی، تو جس نے آپ کی پٹائی کی تھی یہ صلہ ہے اس کا، یہ پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ تو آپ اس کو اس میں موصول کے ساتھ تعبیر ذکر نہیں کر سکتے بھائی. تو علامہ تفتازانی اس کو رد کریں گے بھائی، رد کریں گے. دیکھیے بھائی پہلے اعتراض، وقیل اور کہا گیا ہے واحترز بقوله ابتداء، احتراز کیا ہے مصنف نے اپنے قول ابتداء کے ذریعے، کس چیز سے احتراز کیا ہے؟ عن الاحضار بشرط تقدم ذکره، جی، کہ مسند الیہ کو حاضر کیا جائے بشرط تقدمی، کہ اس کا ذکر کیا ہو چکا ہو، مقدم ہو چکا ہو، اس شرط کے ساتھ حاضر کرنا، اس سے احتراز ہوا. یعنی ابتداء نہیں ہمارا، ایک تو کیا بتایا بھائی، ایک کیا بتایا، مسند الیہ کو ذہن میں ابتداء لانا، اور ایک کیسے لے کر آنا، ثانیاً لے کر آنا. ابتداء کس کے لے کر آئیں گے؟ علم کے ساتھ، اور ثانیاً کے پہلے اس کا کیا ہو چکا ہو، ذکر ہو چکا ہو. تو مصنف نے جب کہا ابتداء تو احتراز ہوا کس سے؟ مولانا صاحب قیل کیا فرما رہے ہیں، ضمیر وغیرہ ان سب سے احتراز، کیونکہ ان کے ذریعے ابتداء آپ ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کریں گے، ثانیاً ہی ذکر کریں گے، کیونکہ ضمیر کا مرجع پہلے گزر چکا ہو، معرب اللام کے پہلے اس کا کیا ہو، متعین ہو چکا ہو کہ الرجل سے کون مراد ہوگا وغیرہ ذالک. کہتے ہیں اس سے، تو یہاں پر احضار ہے مولانا، ان ضمائر میں بھی احضار مسند الیہ ہے اور علم میں بھی کیا ہے، احضار مسند، لیکن علم میں ہے ابتداء اور ان میں ہے بشرط تقدم ذکر ہی، کہ اس شرط کے ساتھ پہلے اس کا ذکر کیا ہو چکا ہو. تو اس سے احتراز کیا مولانا، کما فی المزمر الغائبی، جیسے کہ ضمیر غائب میں ہوتا ہے، والمعرف بلام الاحدی، اور معرف بلام الاحد کے ساتھ مولانا، فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ تَقَدُّمُ ذِكْرِهِ، اس لیے کہ شرط لگائی جاتی ہے ان کے ان میں ذکر کے مقدم ہونے کی، والموصول، اور احتراز کیا کس سے مولانا، کما فی الموصولی، جیسے کہ موصول میں ہے، فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ تَقَدُّمُ الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ، کیونکہ اس میں بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ علم مقدم ہو چکا ہو صلہ کے ساتھ، صلہ کا علم کیا ہے آپ کو پہلے ہو چکا ہو پھر ہی ذکر کریں گے ورنہ نہیں. وَفِيهِ نَظَر، علامہ طفتزانی فرماتے ہیں آپ کے اس قول میں نظر ہے، کیوں، لِأَنَّ جَمِعَ طُرُقِ تَعْرِفِ كَذَلِكَ، کہ اس طرح تعریف کے سارے طریقے اسی طرح ہے، حَتَّى الْعَلَمَ، یہاں تک کہ عالم بھی، کیوں، فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ، اس لیے کہ وہ بھی مشروط ہے کہ عالم کی وضع کا کیا ہو، آپ کو پہلے سے پتا ہو، آپ کو پہلے سے پتا ہو زید کا لفظ کس کے لیے وضع ہے، فلان ذات کے لیے وضع ہے. تو جیسے آپ نے کہا ضمیر کے اندر کیا ضروری، کہ پہلے کیا گزر چکا ہو، مرجع گزر چکا ہو، اس میں موصول کے اندر کیا ضروری، پہلے سے صلہ کا آپ کو علم ہو، معرف بلام احد کے اندر کیا ضروری، کہ آپ کو پہلے سے اس رجل کا پتہ ہو، تو کچھ نہ کچھ پہلے سے جاننا اور اس کا ذکر ہونا ضروری. علامہ طفتزانی کہتے ہیں بھئی اس طرح تو کچھ نہ کچھ جاننا تو علم کے اندر بھی ہے، کیونکہ علم کے اندر بھی آپ کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے زید اس شخص کا نام ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ابتداءً سے کہتے ہیں نہیں خارج ہوئی، بلکہ کہتے ہیں بھی اس میں مختصم بھی سے خارج ہوئی. اعتراض سمجھ میں آیا اور جواب بھئی، بعض علماء نے کیا کہا تھا، یہ چیزیں کس سے خارج ہو رہی ہیں، ابتداءً کی قید سے، اس لیے کہ ان کے اندر ان کو ابتداءً ذکر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلے ان کا ذکر نہ آیا ہو اور پہلے سے ان کا علم نہ ہو. مصنف علامہ طفتزانی کہتے ہیں نہیں بھئی، اگر یہ بات ہے پھر تو علم کے اندر بھی پہلے سے علم کا ہونا ضروری ہے کہ اس کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ابتداءً کی قید سے خارج نہیں ہوئی، بلکہ یہ بیس میں مختصم بھی کی قید سے خارج ہوئی ہیں. بھئی نحو قل هو اللہ احد، جیسے قل هو اللہ احد، بھئی هو اللہ احد یاد رکھو ہوا ضمیر شان ہے مولانا، ضمیر شان مبتدا اول، اللہ احد پورا جملہ اس کی خبر ہے. بھئی اللہ مرفوع لفظا مبتدا ثانی، احد مرفوع لفظا خبر، بھئی مبتدا ثانی کے لیے، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے، ہوا ضمیر کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہاں پر دیکھو مولانا مبتدا کیا ہے، اللہ بھائی لفظ، اس کو ذکر کیا گیا بصورت عالم کے، کیوں، لِإِحْضَارِهِ بِعَيْنِهِ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ ابْتِدَاءً بِاسْمِ مُخْتَصِمْ بِهِ، تاکہ حاضر کیا جائے مسند الیہ کو، یعنی ممتاز کیا جائے، فِي ذِهْنِ السَّامِعِ، کس کے ذہن میں، سامع کے ذہن میں، ابْتِدَاءً بَي، اور بِاسْمِ مُخْتَصِمْ بِهِ، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی ذات کے ساتھ خاص ہے. بھئی اب مولانا علامہ طفتزانی آگے لفظ اللہ کی تحقیق کریں گے. بھئی کہتے ہیں فاللہ اصلہ الالہ، لفظ اللہ کی اصل کیا ہے، الالہ، حذفت الحمزت، حمزہ کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، وعوزت عنہ حرف التعریف، اور عوض میں لایا گیا اس سے حرف تعریف کو. بھئی حرف تعریف کیا ہے، الف لام، بھئی الالہ تھا، پھر اس کے بعد حمزہ کو حذف کریں، یہ الہ کے حمزہ کو حذف کریں، بھئی الالہ کیا رہ جائے گا، اللہ، الالہ سے درمیان والے حمزہ کو ذرا گرائیں، اللہ، بھئی، اور عوض بنا دیا گیا، پھر یہ جو الف لام تھا مولانا، جو کس کے عوض میں ہے، حمزہ کے عوض میں، تو اس کو کیا بنا دیا گیا، عوض بنا دیا گیا، یعنی جزء کلمہ بنا دیا گیا، کیا بنا دیا گیا، جزء کلمہ تو اصل میں تھا الالہ پھر حمزہ کو گرایا کیا رہ گیا اللہ اور اس الف لام کو کیا بنا دیا گیا عوض بنا دیا گیا کس چیز کا اسم کا جز بنا دیا گیا عوض بنا دیا گیا اس کو حمزہ کا بھائی اس پر دو اشکال ہوتے ہیں مولانا علامہ طبطرانی نے کیا کہا بھائی پہلے تھا الالہ پھر حمزہ کو حذف کیا گیا اور حرف تعریف کو کیا بنا دیا گیا اس کا عوض بنا دیا گیا عوض تعویز تعویز کہتے ہیں عوض میں لانا تعویز کس کو کہتے ہیں عوض میں لانا عوض میں لانا اسی وقت ہوگا جب کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو پھر آپ ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ لے آئیں اور یہاں تو الف لام پہلے سے موجود ہے الالہ میں تو الف لام پہلے سے ہی اور انہوں نے کہا تعویز ذکر کی تعویز کا کیا معنی ہے عوض میں لانا اور عوض میں لانا تب ہی ہوگا جبکہ ایک چیز پہلے موجود نہ ہو تو یہ تو پہلے سے موجود ہے تو یہ تحصیل حاصل لازم ہے یہ پہلا ایک اعتراض دوسرا آپ نے کہا یہ الف لام عوض ہے حمزہ سے تو دیکھو الالہ کے اندر الف لام بھی موجود اور حمزہ بھی موجود تو عوض اور معوض کا اجتماع لازم آیا حالانکہ عوض اور معوض کا اجتماع تو جائز نہیں اعتراض دونوں سمجھ میں آئے بھائی کہ ایک عوض میں لانا اس کے لیے ضروری ہے پہلے نہ ہو دوسرا اعتراض کہ عوض اور معوض کا اجتماع لازم آیا تو جواب اس کا یہ مولانا کہ یہاں پر عوض میں لانے کا مطلب یہ ہے عوض بنانے کا ارادہ کر لیا گیا کیا معنی ہے عوض بنانے کا ارادہ کیا گیا تو دونوں اعتراض ختم ہوئے تعویض کا یہ معنی نہیں عوض میں لانا بلکہ یہ تو پہلے سے موجود ہے تو عوض بنانے کا حمزہ کو گرا دیا اور اس کے بعد اس الف لام کو کیا کیا گیا اس کا عوض بنا دیا گیا عوض بنانے کا ارادہ کیا گیا سمجھ میں آیا بھائی جی اور نیز مولانا کہ عوض اور معوض کا اجتماع بھی لازم نہیں آیا بھائی کیونکہ پہلے تو ہم نے عوض نہیں بنایا تھا جب حمزہ کو گرا دیا اس کے بعد کس چیز کا ارادہ کیا عوض بنانے کا ارادہ کیا بھائی تو عوض معوض کا اجتماع بھی لازم نہیں آیا بھائی ثم جعل علما پھر اس کو مولانا لفظ اللہ ہو گیا پھر اس کو علم بنا دیا گیا لذات الواجب الوجود ایسی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے واجب الوجود مولانا وہ ذات واجب الوجود کسے کہتے ہیں بھائی وہ ذات جو جس کا وجود واجب ہو جس کا ہونا ضروری ہے جو کسی کے محتاج نہیں واجب الوجود جو قدیم ہو مولانا مسبوق بالعدم نہ ہو اس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو اسے واجب الوجود وہ واجب الوجود ہے مولانا اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں باقی تمام چیزیں کیا ہیں حادث ہیں وہ کیا ہیں مسبوق بالعدم ہیں یعنی ان پر پہلے عدم آیا ایک زمانہ تھا جب وہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو واجب الوجود وہ ذات مولانا جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ سے اور کسی کے محتاج نہ ہو باقی تمام چیزیں کیا ہوں اس کی محتاج ہوں تو یہ عالم ہے ایسی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے الخالق للعالمی اور عالم کی خالق ہے تو دیکھا یہ عالم ہے یہ کیا ہے مولانا علامہ طبطرانی کیا فرماتے ہیں اصل میں تھا الہ پھر اس پر الف لام لایا گیا پھر الالہ ہوا پھر حمزہ کو گرا کر الف لام کو اس کا عوض بنا دیا گیا تو اللہ ہوا پھر اس کو عالم بنا دیا گیا کیا بنا دیا گیا عالم بنا دیا گیا واجب الوجود کے لیے خالق عالم کے لیے تو دیکھا جب عالم ہے تو معلوم ہوا یہ جزی ہے کیونکہ عالم کیا ہوتا ہے جزی ہوتا ہے وزعم بعضهم اور بعضوں نے یہ گمان کیا بھائی انہ اسم لمفہوم الواجب لذاتہ کہ یہ اسم ہے کس کے لیے ایسے مفہوم کے لیے جو واجب لذاتہ ہو وہ ذات جو اپنی ذات کے اعتبار سے جو چیز واجب ہے اس کے لیے یہ کیا ہے اسم ہے ایسی چیز کا نام ہے جو کیا ہو واجب ہو اپنی ذات کے اعتبار سے اول مستحق للعبودیت لہو یا ایسی ذات کے لیے جو مستحق ہو للعبودیت لہو اس بات کی کہ عبادت اس کے لیے ہو جو عبادت کیا ہے اس کے لیے ہو یعنی جس میں جو استحقاق رکھتی ہو معبود بننے کا اس ذات کے لیے، وَكُلُّ مِّنْهُمَا كُلِّيٌّ، اور ان میں سے ہر ایک کلی ہے۔ بھئی دیکھو کیا بتلایا، علامہ تقتضانی نے بتلایا تھا کہ یہ علم ہے، اور علم کیا ہوتا ہے؟ جزوی ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اور تقریر کی، بھئی اس کی تحقیق کے اندر وہ کہتے ہیں یہ واجب لذاتہ کے مفہوم کا نام ہے، مولانا واجب لذاتہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ جو واجب، تو یہ کلی ہوا، کیا ہوا؟ جو بھی چیز واجب لذاتہ ہوگی وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ وہ ذات جو کیا ہو، وہ چیز جو کیا ہو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہو، تو یہ کلی معنی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہوگی وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے، خارج میں فرد ایک ہی ہے مولانا، لیکن معنی تو کیا بن گیا؟ کلی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ کلی۔ اسی طرح یا دوسرا معنی کیا بیان کیا، وہ ذات جو مستحق عبادت ہو مولانا، تو وہ ذات جو مستحق عبادت، یہ بھی مولانا کلی ہے، جو بھی ایسی ذات ہوگی جو مستحق عبادت ہوگی وہ کیا ہو جائے گی اس کے اندر داخل، تو یہ معنی کلی ہوا۔ اگرچہ مولانا وہ الگ بات ہے، خارج میں اس کا فرد ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے جو واجب ہے اور ایک ہی ذات ہے جو مستحق عبادت ہے، لیکن قطع نظر خارج کے ویسے یہ مفہوم کیا ہے؟ کلی ہے۔ کیا ہے؟ کلی ہے۔ وَكُلُّ مِّنْهُمَا كُلِّيٌ، اور ان میں سے ہر ایک ایسی کلی ہے، ان حصر فی فردین، جو بند ہے کس کے اندر؟ ایک فرد کے اندر۔ فلا یکون عالمن، تو یہ عالم نہ ہوئی، لان مفہوم العالم جزئیون، اس لیے کہ عالم کا مفہوم تو کیا ہے؟ تو علامہ تبتزانی کہتے ہیں ہمارے، ہم نے جو تقریر کی، میں نے جو تحقیق بیان کی، اس کے مطابق یہ کیا ہے؟ جزئی ہے، اور بعض دیگر علماء نے جو اس کی تحقیق کی ان کے مطابق یہ کیا ہوا؟ کلی ہوا۔ وفیہ نظر، اور اس قول میں نظر ہے، لأن لا نسلم أن حسم لهذا المفهوم الكلي، اس لیے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ مفہوم کلی کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی یہ کلی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا کلی ہونا ہمیں تسلیم نہیں۔ کیف، کیسے کلی ہو سکتا ہے؟ وقد اجماع کیا علماء نے على ان قولنا لا الہ الا اللہ کلمۃ التوحید، کہ ہمارا یہ کہنا لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، یعنی یہ توحید کا فائدہ دیتا ہے، ہر لحاظ سے یہاں توحید ہی توحید ہے، یہاں شرکت کا کوئی شبہ بھی نہیں۔ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ اسْمًا لِمَفْهُومٍ كُلِّي لَمَا أَفَادَتِ التَّوْحِيدَ، اگر لفظ اللہ اسم ہوتا کس کے لیے؟ مفہوم کلی کے لیے، تو یہ فائدہ نہ دیتا توحید کا، توحید کا فائدہ، اس لیے لأن الکلی من حیث ہوا کلی یحتمل الکثرۃ، اس لیے کہ کلی من حیث الکلی کس چیز کا احتمال رکھتی ہے؟ بھائی خارج کو نہ دیکھو، کلی کے مفہوم کو دیکھو، کلی کہتی کس کو ہے مولانا؟ جس میں کیا ہو سکے؟ جس میں شرکت ہو، کثرت ہو۔ تو اگرچہ اب یہ جو معنی انہوں نے بیان کیا، یہ معنی کیا ہے؟ کلی ہے، اور کیا کہتے ہیں خارج میں اس کا فرد ایک ہی ہے مولانا، تو کہتے ہیں کوئی خرابی لازم نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں بھئی، پھر بھی من حیث الکلی، پھر بھی کس چیز کا احتمال رکھتی ہے؟ کثرت کا احتمال رکھتی ہے۔ تو جبکہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، یہ ہر لحاظ سے توحید کا فائدہ دے رہا ہے، یہاں کسی بھی اعتبار سے کثرت کا احتمال نہیں، تو لیکن اگر ان کی بات مان لی جائے پھر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا، اور یہاں پر کس چیز کا احتمال آ جائے گا؟ کثرت کا احتمال آ جائے گا، اگرچہ وہ الگ بات ہے مولانا کہ خارج میں اس کلی کا فرد ایک ہی ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ لفظ اللہ کی تحقیق کی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ لفظ اللہ، جبکہ ہمارے ائمہ وغیرہ کے نزدیک مولانا لفظ اللہ، انہوں نے بتلایا پہلے الہن تھا، پھر اس پر الف لام آیا، پھر حمزہ گری، پھر اللہ ہوا، پھر علم بنایا گیا، سمجھ میں آیا؟ علماء، ہمارے علماء وغیرہ ائمہ فرماتے ہیں بھئی کہ اول وضع میں اسی طرح ہے، اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ، یہ کوئی الہن نہیں تھا کہ جس پر الف لام آیا، یہ اسی طرح نام، اسی طرح وضع ہوا ذات باری تعالیٰ کے لیے، جیسے مولانا آپ کسی شخص کے لیے ایک عالم وضع کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا؟ اس لفظ کو وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے، بطور علم کے وضع کیا گیا، یہاں پر یہ جو علامہ طبطزانی نے ذکر کی یہ درست نہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو ہیں، جو عقائد میں امام ہیں مولانا، وہ ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بھائی، پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو جواب میں فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی، کہا اس لیے کہ میں لفظ اللہ کے علم ہونے کا قائل تھا بھائی. میں کیا کہتا تھا کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ عالم ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی بھائی. یہ عجیب لفظ ہے مولانا، دیکھیے تو یہ عالم ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح بھائی یاد رکھو، اعرف المعارف جو ہے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں پائی جاتی ہے بھائی. جتنے معرفہ ہیں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ لفظ اللہ کے اندر ہے. اور انکر النکرات شیئن ہے، سب سے زیادہ تنکیر کس کے اندر ہے؟ شیئن کے اندر ہے، یاد رکھو. چنانچہ امام سیبوئے کو کسی نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا جواب میں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی، فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ اعرف المعارف ہے، اس بات پر اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی بھائی. تو یہ لفظ ہے مولانا، اس کی اگر آپ تحقیقات مزید دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب فتح اللہ ہے بھائی، صرف اس ایک لفظ پر تقریباً 1250 صفحات تحریر فرمائے ہیں بھائی، اور جس میں اس ایک لفظ کے تقریباً 850 سے زیادہ خصوصیات ذکر کی ہیں بھائی، 850 سے زیادہ اس ایک لفظ کی خصوصیات بھائی، ایک لفظ کی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ عجیب مولانا عجیب تحقیقات ہیں اس کتاب کے اندر بھائی. مکہ مکرمہ کے علماء نے جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اگر 2000 بڑے بڑے علماء بھی جمع ہو جائیں تو اس جتنی عظیم الشان کتاب نہیں لکھ سکتے بھائی. ایسی عجیب کتاب مولانا، حضرت شیخ رحمہ اللہ یقیناً امام دنیا تھے، لیکن اس زمانے میں آئے جس زمانے میں نہ علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے بھائی. علماء کہتے ہیں مولانا کہ حضرت شیخ اگر قدیم زمانے میں ہوتے تو آج ان کا نام کتابوں میں اسی طرح ذکر ہوتا جس طرح کے دیگر ائمہ کا نام ذکر ہوتا ہے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں آ گئے جس میں علم اور علماء کی کوئی قدر اور اہمیت. میں اپنی بات نہیں کرتا مولانا، میری بات کی کیا حقیقت ہوگی، اور ویسے بھی بیٹے کی شہادت تو والد کے لیے قبول نہیں. دیگر بڑے بڑے علماء سے سنا ہے مولانا، بڑے بڑے کبار علماء مفتی حضرات سے، وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسا عالم عجیب امام دنیا تھے مولانا. تو جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ یہ حضرت شیخ سے ملاقات ہوئی تو بعد میں فرمانے لگے کہ یہ شخص تو اس زمانے کا نہیں لگتا، یوں معلوم ہوتا ہے قدیم ہمارے جو علماء ائمہ گزرے تھے ان میں سے کوئی ایک روح بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی جسے اس زمانے میں اللہ نے انسانی شکل میں بھیج دیا ہے بھائی. امام کعبہ جو ہیں فرمانے لگے کہ میں دنیا کے مرکز میں بیٹھا ہوں، میرے پاس دنیا بھر کے علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن حضرت شیخ جیسا وسیع اور دقیق علم والا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا بھائی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو بہت بڑے مولانا دنیا کے مشہور احناف کے وکیل دنیا میں گزرے ہیں، حنفیت کا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا بھائی، اور وہ فرماتے ہیں وہ جامعہ کے اندر تشریف لائے تھے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتابیں دیکھیں تو حیران ہو کر علماء سے فرمانے لگے کہ یہ آپ کے کیا، یہ کیسے شخص ہیں، یہ کیسے شیخ ہیں جو کسی بات پر اکتفا کرتے ہی نہیں ہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. مثلا یہ لفظ کہ فتح اللہ کتاب دیکھی، ایک ہی لفظ کے 850 خصائص، بھائی انسان حیران رہ جاتا ہے، بھائی حیران رہ جاتا ہے. اسی طرح مولانا فتح العلیم ایک کتاب ہے بھائی، ہر ایک کتاب ایک سے بڑھ کر عجیب ہے بھائی. فتح العلیم کے اندر بھائی وہ حدیث کے اندر تشبیح ہے، کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی، جو نماز میں درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو جیسے مولانا رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ اور ان کی آل پر، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل کی تھی کس پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو یہاں پر مولانا تشبیح ہے، اور یا تو اس تشبیح پر ایک عظیم اشکال وارد ہوتا ہے بھائی. اشکال یہ کہ صلات علی جو ابراہیم علیہ السلام پر ہے وہ ہے مشبہ بہی، اور حضور علیہ السلام پر جو صلات ہے وہ ہے مشبہ، تو اور یہ تشبیح ہے اور ضابطہ ہے کہ مشبہ بہی اعلیٰ ہوتا ہے، کس سے؟ مشبہ سے. وجہ تشبیح کے اندر، جیسے آپ کہتے ہیں زید ان کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر جیسا ہے، تو زید ہوا مشبہ اور شیر کیا ہوا؟ مشبہ. اور وجہ تشبیح کیا ہوئی؟ بہادری. تو یہ مشبہ بہی جو ہے بہادری کے اندر وہ اعلیٰ ہوگا، کس سے؟ مشبہ سے. تو یہاں مولانا اس درود میں بھی یہ اشکال لازم آتا ہے، جس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہیں، افضل ہوئے بھائی. اس کے پر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات لکھے مولانا، اور عجیب کتاب لکھی بھائی. فرماتے ہیں کہ میں جب لکھ رہا تھا اس کے جوابات، تقریباً 40 جوابات میں نے اس مسئلے کے لکھ لیے، 40 جوابات بھی ایک ہی کسی ایک ہی فنی مسئلے کے، علمی مسئلے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں مولانا، بہت زیادہ ہیں 40 جوابات ایک مسئلے کے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب بس کافی ہو گئے بھائی، جوابات ختم ہوئے، جو لکھنا بند کیا. سوچ رہا تھا کتاب مکمل ہو گئی، تو خواب میں انبیاء کی زیارتیں ہوئیں، بعض انبیاء وہ خواب میں آ کر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ نصف تک بھی نہیں پہنچے اس مسئلے کے، تو ابھی اور بھی بہت سے جوابات ہیں. چنانچہ خواب میں ایک دو جوابات ان انبیاء نے ذکر کیے، تو کہتے ہیں میں نے بیدار ہوا، جلدی سے وہ جوابات بھی لکھے، اور پھر نئے سرے سے کام اور تحقیق شروع کر دی، یہاں تک کہ لکھتے لکھتے وہ جوابات تقریباً 200 ہو گئے. 200 جامعہ ازہر مولانا جو اسلامی دنیا کی قدیم ترین جامعات میں سے ہے، وہاں کے شیخ اکبر مولانا عبد الحلیم محمود جامعہ تشریف لائے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی یہ کتاب دیکھی، ایک ہی مسئلے میں، ایک ہی مسئلے کے اتنے جوابات، تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے نہ کبھی سنا ہے، نہ کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے، نہ تا کوئی ایسی بات کبھی آج تک تاریخ میں سنا ہے کہ کسی ایک علمی مسئلے کے کسی شخص نے اتنے جوابات دیے ہوں بھائی، اتنے جوابات دیے ہوں. حضرت شیخ رحم اللہ عجیب شخص تھے مولانا، دیکھنے سے بھائی، یہ تو اب باتیں ہی ہیں بھائی، دیکھنے سے تعلق ان کی شخصیت سے. علم جیسا اللہ نے دیا تھا، حسن و جمال بھی اللہ نے ویسا ہی دیا تھا بھائی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی، جتنا بڑا بھی مجمع ہوا کرتا تھا، حضور علیہ السلام جو اس مجمع کے اندر نمایاں نظر آتے تھے بھائی، اور سب سے ان کا قد طویل معلوم ہوتا تھا باقیوں سے بھائی، طویل معلوم ہوتا تھا. حضرت شیخ رحمہ اللہ بھائی، العلماء ورثت الانبیاء، حضرت شیخ رحمہ اللہ جتنے بڑے مجمع میں بھی ہوتے، سب سے نمایاں اور واضح نظر آیا کرتے تھے بھائی. اور مولانا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید غضب کی حالت میں ہوتے، تو ان کے ماتھے پر ایک رگ تھی مولانا، وہ رگ ابھر آتی تھی بھائی، دونوں بھاؤں کے درمیان ایک رگ تھی، وہ ابھر آتی تھی. وہ فرماتے ہیں مولانا یوسف خان صاحب کے کسی نے اگر میرے شیخ کو دیکھا ہو غضب کی حالت میں غور کیا ہو تو ان کی بھی ایک رگ تھی جو غضب کی حالت میں کیا ہوتی تھی، ابھر آیا کرتی تھی۔ طلبہ بتلاتے ہیں مولانا حضرت شیخ رحم اللہ کہ جب سبق پڑھایا کرتے تھے، صحابہ وغیرہ کے واقعات سنایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتے تھے، تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یوں سنا رہے ہیں جیسے آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو، بھائی عجیب سرور ہوتا تھا اس کے اندر۔ پھر خصوصاً کہتے ہیں جب شمائل کا درد شروع ہوتا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات وغیرہ ذکر ہیں، وفات وغیرہ اور واقعات ذکر ہیں، بھائی اس کے اندر بھائی خصوصاً اس میں تو کہتے ہیں وجد آ جایا کرتا تھا۔ وہ سبق جب اس شروع ہوتا مولانا خود بھی رویا کرتے، طلبہ بھی رو پڑتے، اور ایسے عجیب عجیب واقعات سناتے، عجیب کہ انسان وجد میں آ جاتا۔ بھائی ایک مرتبہ درس دینے کے لیے آئے، بھائی درس دینے کے لیے آئے اور بیضاوی کا درس، بھائی تو طلبہ کہتے ہیں سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک، بھائی حضرت شیخ رحم اللہ اپنے درس میں تمام ائمہ کی بڑی رعایت رکھا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی شان میں گستاخی ہو، بھائی سمجھ میں آیا، ذرہ برابر بھی ایسی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض مدرسین ایسا کرتے ہیں مولانا جس سے ائمہ کی شان میں گستاخی کی سی معلوم ہوتی ہے، بھائی احناف کا مسلک ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امام شافعی رحم اللہ کی بات آئی تو آئیے جی امام شافعی رحم اللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، کیا امام شافعی رحم اللہ آپ کو یہ دلیل نظر نہیں آئی، آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی فلاں وغیرہ، تو عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں مولانا، حالانکہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا وہ جبال العلوم تھے، مولانا ائمہ ہیں بڑے، ان کے بے انتہا تعظیم کرنی چاہیے۔ چنانچہ اپنے درس میں ہر ایک کی نہایت ہر ایک کا احترام رکھتے اور کوئی ایسا کلمہ زبان پر نہ لاتے جس سے ادنا بے ادبی کا شبہ بھی ہو، بھائی چنانچہ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے آئے بیضاوی کا، طلبہ بتلاتے ہیں، بعض طلبہ نے بتلایا کہ پھر درس دیتے دیتے حضرت شیخ کو اچانک جیسے کسی بات کا خیال آیا ہو، حضرت شیخ پر گریہ طاری ہو گیا، مولانا آواز حلق میں اٹک گئی، بات کرنا چاہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے، بہت کوشش کی سبق پڑھانے کی نہیں پڑھا سکے، سبق بند کیا بھائی چلے گئے۔ بھائی اسی طرح اس دورہ حدیث والے بھی بتلانے لگے کہ بھائی سبق کے لیے آئے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک بھائی یہی کیفیت ان پر طاری ہوئی، سب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش بولنے کی کوشش کرتے ہیں بولا نہیں جاتا، بھائی رو رہے ہیں مسلسل، پھر چلے گئے۔ بھائی ایک دو دن تک یہ سلسلہ رہا، پھر تیسرے دن طلبہ کو بتلایا بھائی دراصل میں نے کا خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میرے درس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، بھائی اور امام شافعی رحم اللہ فرمانے لگے کہ آپ کا درس بڑا قیمتی اور علمی ہوتا ہے اور آپ تمام ائمہ کی رعایت رکھتے ہیں، میں کبھی آپ کے درس میں آتا ہوں، بھائی تو عجیب شخص تھے مولانا عجیب۔ اتنے عجیب شخص مولانا اور پاکیزہ شخص تھے، درس حدیث کے اندر مولانا کئی مرتبہ سبق پڑھاتے پڑھاتے، نیند تو بہت ہی کم کیا کرتے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے کئی مرتبہ اونگ آ جاتی، بھائی آنکھیں بند ہو جاتی، بھائی تو اس دوران ہی بھائی جب بیدار ہوتے پوچھتے، میں نے کیا زبان اسی طرح چلتی، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں وہ چلتی رہتی، تو کئی مرتبہ مثلا یہ کہ صحابہ طلبہ کئیوں نے بتایا کئی واقعات کے، صحابہ کا واقعہ سنا رہے تھے، سناتے سناتے حضرت شیخ رحمہ اللہ کو اچانک اونگ آ گئی، بھائی ہم نے دیکھا آنکھیں بند ہیں اور لیکن مسلسل بول رہے ہیں، بھائی بولتے بولتے پھر چند منٹ میں ایک دم چونک کر اٹھے کہ بھائی میں تو سو گیا تھا، میں نے کیا لکھوایا بھائی آپ کو، اور کیا لکھوایا، اور واقعہ بتلاتے کہ یہ واقعہ آپ حضرت لکھوا رہے تھے، فرمایا کہ ہاں کہ میں ابھی سو گیا تھا اور ابھی خواب میں میں نے یہی واقعہ دیکھا، بھائی فلاں صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا حلقہ ہے، اور اس طرح وہ پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے. تو اکثر یہ تو عام ہی مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر وہیں بیٹھے بیٹھے زیارت ہو جاتی تھی بھائی. اچھا چلیے، لفظ اللہ پہ بات آئی تھی بھائی، دو نکل گئی، تو لفظ اللہ پر، عظیم کتاب فتح اللہ ہے بھائی. او تعظیم او اہانت، یا مولانا مسند الیہ کو کبھی عالم کی صورت میں لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، او اہانت یا کس لیے؟ اہانت کے لیے. کما فی الالقاب الصالحۃ لذالک، جیسے ان لقبوں کے اندر جو صلاحیت رکھتے ہوں اس کی، یعنی تعظیم اور اہانت. بھئی ایک لقب ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، کنیت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے اندر تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے. تو اس لیے مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے؟ عالم کی صورت میں بھائی، تعظیم کے لیے. یا مولانا نام کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اہانت والا معنی پایا جاتا ہے. تو مسند الیہ کو عالم میں کی صورت میں لایا جاتا ہے کس لیے؟ اہانت کے لیے بھائی. کس لیے؟ اہانت کے لیے. مثل راکب علی و حرب معاویہ، جیسے علی سوار ہوئے اور معاویہ بھاگ گئے. علی جو ہے علو سے مشتق ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں مولانا، اور معاویہ ہوا یعوی سے ہے، اس کا ایک معنی بھیڑیے کی آواز ہے بھائی. کیا معنی ہے ایک؟ بھیڑیے کی آواز. تو علی کے نام میں تعظیم والا معنی ہے، اور معاویہ کے نام اس لفظ میں ہی کیا ہے؟ اہانت والا معنی ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ عجیب مثال مولانا علامہ تختزانی نے ذکر کی. مولانا دل خون کے آنسو روتا ہے، انسان کہاں پوچھتا ہے کہ علامہ تختزانی یہ آپ کیسی مثال ذکر کر رہے ہیں؟ کیا بلا سوچے سمجھے آپ نے بولنا شروع کر دیا بھائی. آپ نے اہانت کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرنے کی جرت کیسے کر دی بھائی؟ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں مولانا، کاتب وحی ہیں، قرآن نازل ہوتا یہ اس کی کتابت کیا کرتے تھے بھائی. صحابہ کے بارے میں اتنی جرت بھائی؟ صحابہ تو مولانا ہمارے ایمان کا محور ہیں بھائی، ہماری محبت ہے صحابہ کے ساتھ بھائی سب کی. صحابہ نے ہمیں دین پہنچایا ہے مولانا، صحابہ کا واسطہ نکل جائے درمیان سے تو دین ہم تک نہیں پہنچتا بھائی. صحابہ عجیب لوگ تھے کہ تاریخ نے ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور قیامت تک پھر شاید قیامت تک پھر ایسے لوگ نہیں آ سکتے، نہ دیکھے گی یہ دھرتی بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا، اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا مولانا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، حضور کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے ہم تک پہنچایا بھائی. ایک ایک سنت کو بھائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ مولانا وضو کر کے اٹھے، مولانا خلافت میں بوڑھے ہیں، آخر عمر ہے اور خلافت کا زمانہ ہے، وضو فرمایا اور وضو فرما کر اٹھے اور کھڑے ہوئے اور پھر ہلکا سا مسکرائے ہوئے، اور ساتھی ساتھ موجود تھے، کہنے لگے یا امیر المومنین، یا یہ آپ نے عجیب کام کیا، آج تک پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، آج آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر تھوڑا سا مسکرائے، پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا. فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا، میں نے سوچا کہ آج حضور کی اس سنت پر بھی عمل کر لوں گا. کتنی باریک نظر تھی صحابہ کی، اور کیسے ایک ایک سنت کی حفاظت کی، کہ آج ہمارے پاس جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے جوں کا توں آج ہمارے پاس موجود ہے بھائی. علامہ تفتزانی کو دیکھیں مولانا، حضرت معاویہ کے نام کو کیا کر رہے ہیں؟ اہانت کے طور پر بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں مولانا. حضرت شیخ رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور اس وقت وہ سبق پڑھا رہے ہوتے اور یہ مقام کتاب کے اندر آتا تو وہ یقیناً یہ فرماتے کہ علامہ تفتزانی اگر آج میرے سبق میں ہوتا تو میں اس کو تھپڑ مار کر سبق سے باہر نکال دیتا بھائی. بھئی صحابہ تو صحابہ کے ساتھ ہماری شدید محبت ہے مولانا، ہمارے ایمان کا محور ہیں بھئی، ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ہم کسی کو قبول نہیں کر سکتے بھئی. المرء ما من احب بھئی، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. کیا علامہ تفتزانی آپ پر شیعت کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ آپ نے بطور اہانت کے حضرت معاویہ کا نام ذکر کیا؟ میں نے بتایا جس زمانے میں یہ تھے تیمور لنگ کا زمانہ تھا بھئی، اور اسی زمانے میں تعزیہ یہ جو شیعہ نکالتے ہیں جلوس وغیرہ، اس کی ابتدا اسی زمانے میں ہوئی ہے، تو معلوم ہو اس علاقے میں شیعوں کا زور ہوگا بھئی. تو یہ عظیم جرت ہے مولانا کہ صحابی کا نام اس بھئی. معاویہ تو بڑا پیارا نام ہے مولانا، معاویہ بڑا پیارا نام ہے، اپنے بیٹوں کے اولاد کا یہ نام رکھیں، اس سے دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے مولانا، بڑا پیارا نام ہے، کاتب وحی ہے مولانا، کاتب وحی بھئی. ہم یہ کہتے ہیں ہاں کہ علامہ تفتازانی نے ہو سکتا ہے بھئی یہ مثال ذکر نہ کی ہو، انہوں نے کوئی اور مثال ذکر کی ہو، لیکن چونکہ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو ہاتھ سے لکھ کر نسخے ایک جگہ نقل ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے شرارتن یہاں تبدیلی کر دی ہو مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہو سکتا ہے کسی نے شرارتن یہاں تبدیلی کی صحابہ کے دشمن نے، اور پھر وہی نسخہ شائع ہو گیا بھائی جس میں اس نے تبدیلی کی. یا یہ کہتے ہیں مولانا کہ انہوں نے ویسے بطور مثال کے علی اور معاویہ کا لفظ ذکر کیا بھئی، صحابہ کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی مولانا، کیونکہ پھر بھی ذہن فوراً کس کی طرف جاتا ہے؟ صحابہ کی طرف جاتا ہے. جیسے رہی صحیح قصر اس کاتب نے پوری کر دی، دونوں پر رضی اللہ عنہ کے نشان لگا دیے بھئی، ذہن فوراً انہی کی طرف جاتا ہے، کوئی تاویل نہیں بنتی یہاں پر. میں اس سے بہتر مثال پیش کرتا ہوں آپ کے لئے. جاء محمد وحرب ابو جہل، جاء محمد وحرب ابو جہل، دیکھا محمد کے نام میں تعظیم ہے، کیونکہ یہ حمد سے مشتق ہے مولانا، تمام حمدوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور حرب ابو جہل مولانا، ابو جہل کے نام میں اہانت ہے مولانا، کیونکہ وہ جہالت والا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جہالت والا جاہل. جی او کنایت عن من یصلح العلم له، یا کنایا کرتے ہوئے ایسے معنی سے یصلح العلم له، کہ جس کی علم صلاحیت رکھتا ہو بھئی. کبھی کبھار مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے؟ علم کی صورت میں. کس لیے؟ کنایا کے لیے، کہ آپ اسے کنایا کرتے ہیں ایسے معنی سے جس کی علم صلاحیت رکھتا ہے بھئی. کنایا جانتے ہیں؟ کنایا کہتے ہیں مذموم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، مذموم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. جیسے مولانا کنایے کو سمجھ لیں ایک مثال سے اچھی طرح بھائی، یاد رکھو قدیم زمانے میں تلوار، جو تلوار کے لیے ایک چمڑا کندھے پر ڈالا جاتا تھا اور اس سے پھر تلوار کو لٹکایا جاتا تھا بھائی، جیسے بھائی بندوق وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، کندھے پر ایک چمڑا ڈالتے ہیں اور اس سے لٹکاتے ہیں، اسی طرح تلوار کے لیے بھی ایک چمڑا ہوتا تھا مخصوص تیار، اور اس کے ساتھ پھر تلوار لٹکائی جاتی تھی، اس کو حمائل کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ حمائل. عربی میں کہتے ہیں نجاد، اس کو نجاد کہتے ہیں. تو کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. مثلا آپ نے کہا زید طویل نجاد، زید لمبی حمائل والا ہے، زید لمبی حمائل والا ہے، تو یہ ملزوم بولا، اور لمبی حمائل کے ساتھ لازم ہے قد کا لمبا ہونا، اس لیے کہ حمائل اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد کیا ہو؟ لمبا ہو. تو تو بولنا ملزوم اور ارادہ کس چیز کا کرنا لازم کا، یعنی کہ سید کیا ہے لمبے قد والا ہے، اس کو کہتے ہیں مولانا کنایہ. آپ نے ذکر کس کو کیا جملے کے اندر؟ جی ملزوم کو، کہ حمائل لمبی ہے اور مراد کیا لیا کہ زید کیا ہے لمبے قد والا ہے، کیونکہ لمبی حمائل کے ساتھ لازم ہے. کیا لازم ہے؟ لمبے قد والا ہونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا؟ لازم کا ارادہ کرنا بھائی. تو یہ کنایہ کہلاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں معنی حقیقی کا ارادہ بھی یہاں صحیح ہے مولانا. لمبی حمائل والا، لمبی حمائل کا معنی لینا بھی یہاں پر صحیح ہے کہ حجب کہ اس کی حمائل زید کی کیا ہے؟ لمبی ہے. تو کنایہ میں معنی حقیقی بھی لینا صحیح ہے. بس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ مذموم بول کر کس کا ارادہ کرنا؟ لازم کا ارادہ کرنا. تو یہاں مولانا کبھی کبھار مسند الیہ کو علم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے کنایہ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ کنایہ کرنے کے لیے، یعنی ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنے کے لیے؟ لازم کا ارادہ کرنے کے لیے. مثال بھئی سمجھو، کتاب کے اندر یہ مقام ذرا مشکل ہے توجہ سے سمجھنا. جیسے ابو لہب ہے مولانا، ابو لہب ابو لہب مولانا یاد رکھو یہ وضع ثانی کے اعتبار سے علم ہے، نام ہے. وضع اول کے اعتبار سے تو اب کا لفظ مضاف ہے اور لہب کا لفظ کیا ہے؟ مضاف الیہ. بے علم میں عموماً اکثر وضع ثانی ہوتی ہے مولانا اعلام کے اندر. ایک لفظ پہلے سے موجود ہے پھر اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے دوسرے کے لیے عالم. جیسے عبداللہ کا لفظ ہے، یہ پہلے سے موجود تھا، بعد میں اس کو کیا مانا تھا؟ اللہ کا بندہ. پھر بعد میں کیا بنا دیا؟ کسی شخص کا عالم. یہ وضع ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ وضع اول تھی اور یہ کیا ہے جب نام رکھا کسی کا، یہ وضع ثانی ہے. تو ابو لہب بھی مولانا ایک اس کا معنی اصلی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو نام بنا دیا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ معنی ثانی، یعنی وضع ثانی. تو وضع اول کے اعتبار سے ابو کا کیا مانا؟ باپ. اور لہب کا کیا مانا؟ شعلے. لہب کا کیا مانا؟ شعلے. تو ابو لہب کا مانا ہے شعلوں والا، یعنی شعلوں کے ساتھ لازم رہنے والا، شعلوں کے ساتھ لازم رہنے والا. جیسے کہتے ہیں مولانا ابو الخیر، کیا مانا؟ خیر والا، جو خیر کے ساتھ لازم ہو. ابو الشر کس کو کہتے ہیں؟ شر والا، جو شر کے ساتھ لازم ہو. اخو الحرب کیا مانا؟ جنگوں کا بھائی، یعنی جنگوں والا، جنگوں کے ساتھ لازم رہنے والا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی ابو لہب آیا اور ابو لہب کا کیا معنی ہوا؟ شعلوں کے ساتھ لازم رہنے والا. اور شعلوں کے ساتھ جو شخص لازم ہے، جو شعلوں کے ساتھ جو رہنے والا ہو، جو شخص شعلوں کے ساتھ رہنے والا ہو اس کے ساتھ لازم ہے جہنمی ہونا بھائی. اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ جہنمی ہونا. کیونکہ جہنمی ہے تو کیا ہے؟ شعلوں کے ساتھ لازم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک ہے ابو لہب کی تین باتیں یہاں میں نے ذکر کی اس لفظ کے بارے میں. ایک کیا کہ یہ وضع اول کے اعتبار سے معنی اصلی، معنی اصلی کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ شعلوں والا، شعلوں کے ساتھ رہنے والا جی. اور پھر وضع ثانی کیا ہے مولانا؟ عالم ہے. کیا ہے؟ عالم ہے، عالم ہے. تو آپ ابو لہب فعل کذا، آپ کہتے ہیں ابو لہب نے ایسا کیا. عالم مسند الیہ کو کس کی صورت میں آپ نے ذکر کیا؟ عالم کی صورت میں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے ذریعے کنایہ کرتے ہیں اس کے جہنمی ہونے سے. کنایہ کرتے ہیں کس چیز سے؟ جہنمی ہونے سے. جہنمی ہونا کس اعتبار سے بھائی؟ کہ دیکھو یہ عالم ہے، اس کو آپ نے استعمال کیا اس معین کافر کے لیے. کس کے لیے استعمال کیا؟ معین کافر کے لیے استعمال کیا. کیونکہ یہ وضع ثانی کس کے لیے تھی؟ اس معین کافر کے لیے. لیکن معنی اصلی کے اعتبار سے بھائی، جب عالم ہے اس وقت معنی اصلی تو مراد نہیں، تو اس وقت بھی جب ہم بول رہے ہیں ارادہ کس کا ہے، اس معین کافر کا ہے، لیکن معنی اصلی کے اعتبار سے اس کے ساتھ لازم ہے کیا؟ جہنمی ہونا۔ معنی اصلی کیا تھا؟ شعلوں کے ساتھ رہنے والا، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ جہنمی ہونا۔ تو ہم نے مولانا کنایا کیا کہ جہنم کس چیز سے؟ جہنمی ہونے سے۔ جہنمی نے ایسا کیا، کیا مانا؟ جہنمی نے ایسا کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیے بھائی، او کنایتن عن مانا یصلح العلم له، یا کنایا کرنا ایسے مانا سے۔ کون سا مانا تھا مولانا جی؟ معنی جہنمی ہونے سے بھائی، جہنم عن مانا یصلح العلم له، جس کی علم کیا کرتا ہو؟ صلاحیت رکھتا ہو۔ نحو ابو لہب فعل کذا، ابو لہب نے ایسا کیا۔ کنایت عن کونہ جہنمیا، یہ کنایا ہے کس چیز سے؟ اس کے جہنمی ہونے سے۔ بن نظر الی الوضع الاولی، کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ وضع اول کی طرف۔ اور وضع اول کے اعتبار سے کیا معنی تھا اس کا؟ شولوں والا۔ عن الاضافیہ، یعنی وضع اول کون سا ہے؟ یعنی لفظ معنی وضع اضافی، یعنی اضافت کے اعتبار سے جب یہ مضاف مضاف الیہ ہوں مولانا، عالم بنا دیا، پھر تو یہ کیا بن گیا؟ نام پورا بن گیا۔ لأن معناه ملازم النار، اس لیے کہ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ آگ کے ساتھ لازم رہنے والا۔ وملابسها، اور ایک معنی بھائی اس کے ساتھ متعلق رہنے والا۔ ویلزمه انه جہنمی، اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا چیز مولانا؟ جہنمی ہونا۔ فیکون انتقالا من الملزوم الى اللازم، تو انتقال ہوگا ملزوم سے لازم کی طرح۔ باعتبار الوضع الاول، کس اعتبار سے؟ وضع بھائی وضع ثانی کے اعتبار سے نہیں انتقال ہوا، وضع ثانی کے اعتبار سے تو یہ عالم ہے، کس اعتبار سے انتقال ہوا ہے لازم کی طرف؟ معنی اصلی کے اعتبار سے۔ وہذا القدر کاف فی الکنایہ، اور یہ مقدار کافی ہے کس کے اندر والا نا؟ کنایا کے اندر بھائی، کنایا کے اندر یہ مقدار کافی ہے بھائی۔ یہ مقام ذرا سمجھ لو اچھی طرح، یہ مقدار کافی ہے بھائی۔ کنایا تو کہتے ہیں کہ معنی لفظ کو استعمال کرنا اور معنی مستعمل جو ہے اس کے لازم کا ارادہ کرنا۔ کنایا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی لفظ کے معنی مستعمل جو ہے ملزوم ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہے، آپ نے لفظ استعمال کیا اس معنی کے لیے اور ارادہ کس کا کیا؟ جیسے میں نے کہا تھا زید طویل النجاد، زید کیا ہے؟ لمبی حمائل والا ہے، تو طویل النجاد یہ لفظ جس معنی کے لیے وضع تھے اسی میں استعمال ہوئے اور پھر انتقال ہوا کس کی طرف؟ تو مولانا کنایا کے اندر ضروری ہے کہ معنی مستعمل سے انتقال ہو کس کی طرف؟ معنی لازم کی طرف۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں تو معنی مستعمل سے انتقال نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں تو معنی اصلی سے انتقال ہو رہا ہے، کس کی طرف؟ معنی لازم کی طرف بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جواب بتلا رہے ہیں، دے رہے ہیں علامہ طفتازانی بھائی کہ بھائی کنائے کے اندر معنی مستعمل سے انتقال ہوگا کس کی طرف؟ لازم کی طرف کا، جبکہ کنایا ہو معنی مستعمل کے اعتبار سے، اور یہاں تو ہم نے جو کنایا کیا وہ معنی مستعمل کے اعتبار سے نہیں کیا، بلکہ کس اعتبار سے کیا؟ معنی اصلی کے اعتبار سے کیا، اور یہ مقدار کافی ہے کس کے لیے؟ کنایا کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہذا القدر کاف فی الکنایہ، اور یہ مقدار کافی ہے کنایہ کے لیے۔ وقیل فی ھذا المقام، اور کہا گیا بھئی، یہ تو علامہ طفتازانی نے تقریر کی، علامہ طفتازانی کی تقریر کے مطابق ابو لہب سے وہی کافر متعین مراد ہے یا کوئی اور شخص مراد ہے؟ وہی متعین کافر مراد ہے، البتہ اس کے معنی اصلی کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا؟ کنایا کیا۔ معنی اصلی کیا تھا؟ شولوں کے ساتھ رہنے والا، اور اس کے ساتھ لازم کیا تھا؟ جہنمی ہونا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مراد تو وہی شخص ہے، مراد کیا ہے؟ وہی شخص ہے، لیکن ہم نے کنایا کیا اس لفظ کے ذریعے اس کے جہنمی ہونے سے کہ جہنمی نے ایسا کیا بھائی. بعضوں نے اور تقریر کی اس مقام پر کہ جیسے کہ کنایا یہ ہے، کہتے ہیں جیسے یوں کہا جائے جا حاتم، اور اس سے مراد اس کا لازم، اس سے اس کے لازم کا ارادہ کیا جائے، اس سے اس کے لازم کا ارادہ کیا جائے. چلیے مولانا وقت تھوڑا ہے، یہ بحث پوری نہیں ہو سکے گی. چلیے بس، ہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.